مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اسٹوڈیو سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل۔ ہمارے آج کے راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا کانگریس سے خطاب اور اس پر عالمی رد عمل۔ سامعین، اسرائیلی وزیر اعظم کے کانگریس سے اس خطاب کو ان کی کریئر کی موسٹ امپورٹنٹ اسپیچ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ خطاب ایسے وقت میں دیا ہے جب 17 مارچ کو اسرائیل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم نیتن یاہو 4th ٹرم کے لیے اسرائیل کا وزیر اعظم بننے کے لیے اس انتخاب میں ایک دفعہ پھر حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اس خطاب کو ایران کے ساتھ جو جاری جوہری مذاکرات ہیں اس کے پس منظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، اور مختلف مبصرین اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ایسے میں جب امریکی وزیر خارجہ جون کیری جنیوا میں اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے مل رہے ہیں اور جوہری معاہدے سے متعلق مسودے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ جو کل کا خطاب تھا یہ کس حد تک مذاکرات کی ان کوششوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم مختلف پہلوؤں سے مسٹر نیتن یاہو کے خطاب کا جائزہ لیں گے اور ان کے اس خطاب پر جو عالمی رد عمل ابھی تک سامنے آیا ہے وہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب۔ دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسٹر نیتن یاہو کے خطاب کا جو بیشتر حصہ تھا وہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق جو مجوزہ معاہدہ ہے اس سے متعلق تھا، ان پہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا۔ یہ بتائیے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق ان کے خطاب میں کوئی نیو انسائٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آیا ہے، اور اس معاہدے کو ہم نے دیکھا ہے شروع ہی سے اسرائیل اس کو رد کرتا رہا ہے، اس دفعہ اپنے اس خطاب میں بنجامن نیتن یاہو نے اس معاہدے کو رد کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی نئی وجوہات انہوں نے بتائی ہیں؟
میرے خیال میں نئی وجوہات تو کوئی نہیں انہوں نے بتائی، لیکن جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے مڈل ایسٹ کی، مشرق وسطی کی، جس طرح سے شام میں شورش چل رہی ہے اور شام کی جو حکومت ہے اس کو ایران کی حمایت حاصل ہے، اور جس طرح سے آئیسس یا نام نہاد اسلامی ریاست والے جو تشدد پسند گروپ ہیں، جس طرح سے انہوں نے شام اور عراق میں ایک بہت بڑے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کا نیتن یاہو نے ریفرنس دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایران جو مدد کر رہا ہے آئیسس کے معاملے میں امریکہ سے اور باقی ممالک سے، وہ مدد جو ہے وہ اس کا لانگ ٹرم فائدہ امریکہ کو نہیں ہوگا، اور اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایران جو ہے اس نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ بدل لی ہے۔ تو نیتن یاہو نے ایک پچھلے 5-6 ہزار سال کی تاریخ کو ملا کے، آج کے موجودہ حالات کو ملا کے، اور پھر وہ جو یورپ میں جس طرح یہودی لوگوں کا جس طرح سے قتل عام ہوا تھا، نیشنلسٹ سوشلسٹ ہٹلر اور نیشنلسٹ سوشلسٹ پارٹی کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کو ملا کے ایک سیکیورٹی پیراڈائم بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے کہ 2500 سال پہلے ایک ایرانی شہزادہ حمان کے نام سے تھا جس نے یہ سازش کی کہ فلسطین میں جو یہودی ہیں ان کو قتل کیا جائے، تو ان کی ایک پرنسس تھی، پرنسس ایسٹر، تو انہوں نے اس سازش کو ناکام کیا۔ تو اس طرح سے جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک تاریخی نقطۂ نظر کو کھینچ کے ایران کے جو معاملات ہیں، ایران کی طرف سے جو ایک اسلامک ریولوشن کا جو کانسیپٹ تھا جو امام خمینی کے دور میں حکومت سازی میں شامل ہوا اور ایرانی عوام کو انہوں نے اس طرح سے تیار کیا کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی استعماری طاقتیں ان کے بقول جو ہوں ان کے خلاف جس طرح اکٹھے ہوں گے, تو اس کے ریفرنسز بھی سارے انہوں نے دیے. اور ساتھ میں یہ کہا کہ ایران کی جو ایک ان کی ایک نیت ہے اس پہ ہمیں شک رہنا چاہیے اس طرح سے. تو اپنے آپ کو انہوں نے ایک لحاظ سے چرچل کے برابر کا ایک بہت بڑا مدبر جو اس زمانے کا ہے ویسٹ کے نقطۂ نظر سے اور اسرائیل کے نقطۂ نظر سے, وہ ان کو پوزیشن میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانے کی کوشش کی. لیکن جہاں تک چرچل سے ان کی کمپیریزن کا تعلق ہے تو کہا یہ جا رہا ہے امریکی حلقوں میں کہ چرچل جو تھے وہ ایک گیو اینڈ ٹیک پہ وہ بلیو کرتے تھے. چرچل جب امریکہ آئے تو امریکن صدر نے ان سے کہا کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے سیکنڈ ورلڈ وار میں, دوسری عالمی جنگ میں, لیکن اسی وقت آپ کو بھی کچھ جو ہے وہ اپنی جو اس وقت انگلینڈ کے جو قبضے میں جو ممالک تھے جس میں ہندوستان پاکستان بھی شامل تھا, ان کی آزادی کے لیے بھی آپ کو کام کرنا ہوگا اور جنگ کے اختتام کے اوپر جو ہے یہ نو آبادیاتی نظام جو ہے اس کو بدلنا ہوگا. اور چرچل جو تھے وہ اگری کیے. نتن یاہو جو ہے انہوں نے آج تک کوئی ایسی ایک جو ہے وہ رعایت نہیں دی ہے فلسطینیوں کو, بلکہ نتن یاہو نے جو بائیڈن جو ہمارے امریکہ کے وائس
نائب صدر ہیں جی,
تو وہ جب اسرائیل کا دورہ کر رہے تھے تو ایک لحاظ سے بدتمیزی کے طریقے پہ اسرائیل کی طرف سے جو نئی آبادیاں جس کو امریکہ اور صدر اوباما جو ہے وہ ناجائز سمجھتے ہیں اور عالمی قوانین کے خلاف سمجھتے ہیں, ان کا اعلان کیا ان کے ہوتے ہوئے اسرائیل میں. تو یہ نتن یاہو نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا مدبر بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن امریکی عوام کی نظر میں اور بہت ساری جو اسرائیلی گروپس ہیں ان کی نظر میں یہ شو مین شپ تھی, اس سے زیادہ اس کی زیادہ اہمیت نہیں تھی.
اوکے ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب, کہاں تک آپ ڈاکٹر روہیل سے ایگری کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کی سپیچ میں یہ جو ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کو رد کرنے سے متعلق کوئی نئی وجوہات انہوں نے نہیں بتائی ہیں. ان کا جو خطاب تھا اس کا آغاز انہوں نے ہسٹری سے کیا, ہسٹری کا حوالہ دیتے ہوئے, اور اینڈ خطاب کا اینڈ بھی اسی پہ ہوا ہے. یہ بتائیے کہ کوئی جب نئی بات نہیں تھی اس خطاب میں, تو جو ریپبلکن اکثریت والی کانگریس ہے ان کو وائٹ ہاؤس کو بائی پاس کرتے ہوئے نتن یاہو کو دعوت دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور اس کے پیچھے ریپبلکن کی کیا سوچ تھی؟
سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سب سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, وسیع اللہ خان کر رہا ہوں شکاگو سے. ڈاکٹر صاحب نے اچھی طرح سمرائز کیا نتن یاہو صاحب کی تقریر کو, اور میں یہ عرض کروں گا کہ تھوڑا سا ماضی میں امریکی شہری ہوں, اس لیے امریکہ کی تاریخ میں عرض کروں گا کہ 20ویں صدی میں دو بڑے صدر ہوئے ہیں, صدر آئزن ہاور اور صدر ریگن, اور ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ جیسے امریکہ کے شایع نشان ہے کہ ایک بہت بڑا ملک ہے, سپر پاور ہے دنیا کی سب سے بڑی, تو وہ کسی ملک کا مرہون نہیں ہے کہ وہ اس کے وہ جو کوئی اور ملک جو کچھ کہے وہی ہم کریں. تو اس سلسلے میں آئزن ہاور کی پالیسی اتنی صاف تھی کہ جب وہ اسرائیل نے فرانس اور برطانیہ سے مل کر 56 میں مصر پر حملہ کیا تو انہوں نے حکم دیا کہ جنگ بند کی جائے اور غزہ کو خالی کر کے اور سانع سے خالی کر کے اسرائیلی فوجیں واپس چلی جائیں اسرائیل کی طرف.
جی
تو یہ میں عرض کروں گا کہ ملک کسی ہمارا ملک جو ہے امریکہ وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ ہم کسی ایک ملک کے خواہ وہ چھوٹا سا ملک ہو جیسے اسرائیل ہے بالکل ذرا سا ملک, یا کوئی بڑا ملک ہو, ہم اس کے ساتھ اس طرح نہیں بدھے ہوئے ہوں کہ وہ جیسے ریگن کے زمانے میں وہ ایک کاروں پر اسٹیکر لگائے گئے تھے ہو رول دس کنٹری ریگن اور بیگن صاحب اسرائیلی وزیر اعظم. تو اس وجہ سے میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا کے حالات جس طرح تبدیل ہو رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے نے جو کچھ فرمایا اس کے فٹ نوٹ کی وجہ سے میں عرض کروں گا, نمبر ایک امریکہ اب تیل کے بارے میں مجبور نہیں رہا کہ وہ کسی ایک خطے کہ اس کے ساتھ ضروری وابستہ رہے, جیسے مڈل ایسٹ کا تیل ہے, اب امریکہ میں جو تیل کی سٹوریج ہے وہ کم پڑ رہی ہے, اور وہ تو اس وجہ سے یہ ایک بات ہوئی ہے. دوسری بات, اگر ہم وائٹ ہاؤس کے ایک سابق بڑے سرکردہ افسر جو پاکستان میں بھی رچرڈ ہاربرگ کے ساتھ گئے تھے, ولی نصر, ان کی کتاب دیکھیں 2013 میں چھپی اسپیسیفل نیشن, تو انہوں نے فرمایا کہ امریکہ ایک طرف مشرق وسطی سے اپنی انوالومنٹ کم کرنا چاہتا ہے, اور مشرق بعید میں جاپان, کوریا اور چائنا وغیرہ کے ساتھ اپنی انوالومنٹ بڑھانا چاہتا ہے. اس کے بالمقابل چین جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ مشرق وسطی میں اپنے قدم جما رہا ہے, اور وہ جو یوریشین یونین بن رہی ہے, اور ایران بھی میں بھی چین کا بہت اثر ہے, اور اب جو وہ طالبان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے موجودہ افغان حکومت کی, اس میں بھی چین کا کافی دخل ہے, اور ترکی اور سعودی عرب میں جی. تو اس وجہ سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ نتن یاہو صاحب کی تقریر جو تھی وہ ان کے داخلی مجبوری کی وجہ سے تھی, اور
وہ داخلی مجبوری کیا تھی آپ کی نظر میں؟
داخلی مجبوری جو الیکشن ہونے والا ہے اس میں
17 مارچ
جی, ہرزوگ نے برملا کہا کہ یہ جو حرکت کر رہے ہیں وہاں جانے کی, اور وہ ایک طرح سے ڈس رسپیکٹ شو کرنے کی صدر اوباما کے لیے, وہ اچھی نہیں ہے
جی.
اور ریپبلکن پارٹی جو میری پارٹی ہے اس کی ایک اور مجبوری ہے کہ اس میں ایک, اگرچہ وہ اکثریت میں نہیں ہے, وہ گروپ ایک انتہا پسند گروپ جو ہے وہ اس میں مجبور کر رہا ہے. جیسے کہ نتنیاہو کی تقریر کے فوراً بعد ہی بینر صاحب نے ڈیموکریٹ سے مدد مانگی, اور وہ ہوم لینڈ سیکورٹی کے فنڈ جو ہیں ان کا بل پاس ہو گیا ایک دم, جس پر انہوں نے بہت احتجاج بھی کیا. تو میں یہ کروں گا کہ دونوں گروپس کی, یعنی ریپبلکن پارٹی کی اپنی داخلی مجبوری ہے کہ وہ انتہا پسند, ایک لحاظ سے سفید فام جو برتری کے جو قائل ارکان ہیں, میں وہ پیٹرک بیوکانن کی طرح کا ریپبلکن ہوں جو ایک صحیح مدبرانہ پالیسی کا حامی ہوں. تو اس سلسلے میں یہ ان دونوں کی مجبوری تھی اور ان کو بلایا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے کافی تعداد میں کانگریس مینوں نے اور کچھ سینیٹر نے بھی اس کا بائیک آؤٹ کیا. تو یہ نتن یاہو صاحب نے جو ایک جج ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو تاریخ میں ایک بہت بڑا آدمی ثابت کرنے کی کوشش کی. اس وقت اسرائیل ایک ایگزسٹینشل پرابلم میں گرفتار ہے, چونکہ اگر امریکہ کی امداد کم ہو جاتی ہے تو وہ اس کی سلامتی کو خطرہ ہے, اور یہ کچھ انتہا پسند اسرائیلی جو ہیں ان کے ہاتھوں یہ بھی مجبور ہیں, ورنہ وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی تمام تفصیلات پر معاہدہ جان کیری کے مداخلت سے ہو چکا ہے, اور وہی ایک امن پسند مستقبل ہوگا اس کا.
صحیح, لیکن ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب, جس طرح آپ کی طرح کافی جو مبصرین ہیں وہ اسرائیلی وزیراعظم کے کانگریس سے اس خطاب کو اسرائیل میں جو الیکشن ہونے والے ہیں 17 مارچ کو اس سے جوڑ رہے ہیں, لیکن اس خطاب میں جو مسٹر نتن یاہو ہے انہوں نے اس تاثر کو رد کیا ہے سخت الفاظ میں, اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اور اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے اٹس ابو, ان کے الفاظ میں, پالیٹکس. تو یہ ان کا وہ تھا موقف تھا جو میں نے بتا دیا, اور اس وقت ہم آپ کو مختصرا ایک ساؤنڈ بائٹ سنانا چاہیں گے جس کا انتخاب ہم نے کیا ہے مسٹر نتن یاہو کے کل کے خطاب سے. وہ ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں کیا کہا ہے, پھر اس پہ صدر اوباما کا جو رد عمل تھا وہ بھی آپ کو سنانا چاہیں گے, اور اس پہ آپ دونوں کے ہم کمنٹس لیں گے. تو آئیے سنتے ہیں.
This deal has two major concessions. One, leaving Iran with a vast nuclear program.
نتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے میں دو بنیادی رعایتیں ہیں, ایک یہ کہ ایران کو وسیع تر جوہری پروگرام کے ساتھ رہنے دیا جا رہا ہے, اور دوسرا اس کے جوہری پروگرام پر عشرہ بھر میں پابندیاں ہٹانا مقصود ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ معاہدہ بہت برا ہے, اس سے ایران کا بم بنانے کا راستہ رکتا نہیں ہے بلکہ اسے راستہ ملتا ہے.
جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. صدر اوباما نے کہا کہ وہ نتن یاہو کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل تعلقات اٹوٹ ہیں اور ایران ایک خطرناک ریاست ہے, مگر انہوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات پر اسرائیلی وزیر اعظم کی تنقید کو رد کر دیا.
On the core issue, which is how do we prevent Iran from obtaining a nuclear weapon.
بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے کیسے روکا جائے, جس سے ایران بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گا اور علاقے میں مزید بڑی کارروائی کرنے کے قابل ہوگا۔ وزیراعظم نیتن یاہو نے اس بنیادی مسئلے کا کوئی قابل عمل متبادل پیش نہیں کیا۔
جی، اور ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے کی، تو سب سے پہلے ہمارے سامعین جو ہیں ان کو آپ یہ بتائیں کہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ کس قسم کا معاہدہ چاہتا ہے، ایران جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، اور اس معاہدے کے جو ناقدین ہیں جس میں اسرائیل کے علاوہ سعودی عرب اور دیگر جو گلف سٹیٹس ہیں ان کا بھی نام لیا جاتا ہے، وہ کس قسم کا معاہدہ چاہتے ہیں اور وہ اس پر اس جو ابھی اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں اس پر نکتہ چینی کیوں کر رہے ہیں، اور کیا آپشنز ہیں جب ہم بات کریں کہ ایران کو جوہری پروگرام یا جوہری جو ایٹم بم ہے وہ بنانے سے روکنے کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو اور کیا آپشنز جو ہیں وہ اس وقت ٹیبل پہ موجود ہے جس کو کہ جس پہ کام کیا جا سکتا ہے؟
اس سلسلے میں جو ویسٹ کا اور ویسٹ پلس سکس جس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، روس، چین، یہ سارے ممالک شامل ہیں، یہ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ دنیا میں روئے زمین کے اوپر جو لوگ کرتا دھرتا ہیں اس وقت ان سب کا ایک یونائٹڈ فرنٹ ہے، اور ان لوگوں نے یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر یا ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت انہوں نے کسی طریقے پہ بھی نہیں دینی۔ ان کے لیے جو آئیڈیل صورتحال تو یہ ہے کہ ایران کے اندر کوئی ایٹمی ری ایکٹر نہ ہو، ایران اپنی ساری توانائی کی ضروریات جو ہے وہ جوہری سسٹم کے باہر باہر ہی کر لے، اور ایران کا ہاتھ کسی طریقے پہ بھی ایٹم بم یا کسی اس طرح کے بم کے اوپر نہ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے وہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل جو ہے وہ بنا سکے، تاکہ ایران جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ملک کے اندر ہی کنٹین رہے اور اپنے آپ میں ہی رہے، اور اگر ایران میں کوئی ایسا وبال آتا ہے اور وہ کسی پہ حملہ کرنا چاہتا ہے یا اگر ایران پہ حملہ ہو تو جو غیر ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ ہو ایران بمقابلہ اگر جو بھی ایران پہ اگر حملہ بھی کرے تو اس کی وہ ان لوگوں کی تو خواہش ہے۔ یہ جو خواہش ہے اس میں سعودی عرب بھی اسی طرح شامل ہے۔ یہ ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب نے جس کتاب کا انیویٹیبل پاور وہ جو ہے اس میں ایک کوٹ ہے کہ جب صدر اوباما پچھلے شاہ عبداللہ جو تھے سعودی عرب کے بادشاہ ان سے ملنے گئے تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایران پہ حملہ کریں اور آپ جو ہے وہ سانپ کا سر کیوں نہیں کاٹتے، تو صدر اوباما نے ان کو باہر جب وہ نکلے تو اپنے افسران سے کہا کہ ایران جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکی بچے جو ہیں یا امریکی لوگ جو ہیں وہ ان کی جنگ لڑیں۔ تو یہاں تک جو سعودی عرب اور ویسٹ کا اور جو چھ طاقتیں ایران سے جو بات چیت کر رہی ہیں ان کا آئیڈیل تو یہ ہے کہ ایران کے ہاتھ سے یہ ساری آپشن لے لی جائے، لیکن ایران کی لوکیشن اس طرح کی ہے اور امریکہ کی تھکاوٹ عراق اور افغانستان کے بعد جنگوں کے بعد اور اس پہ جتنا سرمایہ خرچ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو قربانیاں امریکی عوام نے دی ہیں اور امریکہ کے ٹیکس پیئرز نے دی ہیں اور جہاں جو غربت کی صورتحال ہے اور امریکہ کے اپنے صورتحال ہے، امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ کسی طریقے سے بھی جنگ ہو۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران کو فوری طور پہ نیوٹرلائز کر دیا جائے، ایران پہ حملہ کیا جائے، اس کی جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان ساروں کو برباد کر دیا جائے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے کہ ایران جو ہے وہ اندر سے اس کو ایک جیسی دیمک لگنی شروع ہو جائے کہ وہ اپنے اندر ہی وہ گرنا شروع ہو جائے اور اس کی جو باہر پاور پروجیکشن ہے وہ اس کی بالکل اس کی کبھی ضرورت نہ محسوس ہو۔ لیکن ظاہر ہے صدر اوباما خاص طور پہ امریکہ کو ایک ایسی حیثیت سے دیکھتے ہیں جس کے اپنے مفادات ہیں اور جس نے دنیا کو بیلنس کرنا ہے، جس نے مڈل ایسٹ کو بیلنس کرنا ہے۔ نیتن یاہو جو ہیں وہ وار مانگر ہیں، یہ سب کو پتا ہے۔ نیتن یاہو نے عراق پہ حملے کی ایز اے پرائیویٹ سٹیزن، اس وقت وہ کسی ان کے پاس اسرائیل کی کوئی حکومت وغیرہ نہیں تھی، उन्होंने इराक पे हमले के लिए अपने तौर पे कन्विंस किया था और इराक के हमले में अमेरिका को शह देने की उनकी ऑन रिकॉर्ड वो है। अब ये बात यह है कि ईरान जो है वो उसकी अपनी एक पोजीशन है और ईरान को आपने जिस हद तक निचोड़ लिया वो तो पाबंदियां वगैरह लगा के कर लिया, लेकिन ईरान किसी भी तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से अपने अखलाकी तौर पे असूली तौर पे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जो बीच की सूरत हाल है वो ये निगोशिएटेड सेटलमेंट है और इसमें से उम्मीद ये है कि एक दफा निगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाएगी, दर्जा हरारत कम हो जाएगा, तो उसके बाद डिप्लोमेसी और जिस तरह के से सदर ओबामा ने ईरानी सदर को खत लिखा और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको खत लिखा और इस तरीके से एक एक कदम नीचे उतर के तो अब एक दूसरे पे एतमाद साजी करके एक दूसरे के लोगों को एंगेज करके एक दूसरे के मुल्कों में नफरत और इस तरह की टेंशन जो है उसको कम करके तो ईरान को एक दोसाइल ईरान को एक दोस्ताना नहीं तो एक दीतांत जिसको कहते हैं, जिस तरह सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक ऐसा रिश्ता था कि दोनों आपस में एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करें और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। इसमें ये भी जो है वो ईरान का एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है कि इजराइल जो है वो बजाते खुद एक एटमी पावर है और एक एटमी पावर ने दूसरी एटमी पावर पे कभी भी हमला नहीं किया, तो ईरानी उस लिहाज से अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं जो वो नहीं कर सकेंगे और ईरान को दोबारा से अपने आप को एक डिप्लोमेटिकली और नॉन न्यूक्लियर नेशन के तौर पे अपने आप को प्रोग्रेस करना उनको पड़ेगा और वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे हैं और ये जो मुआहदा इन दोनों के दरमियान होगा उसको वो अपनी फतह के तौर पे सामने लाएंगे कि देखें हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अपना रख लिया और हम जिंदा और जावेद हैं, हमारी दुनिया में लोग बात मानने वाले हैं और छह ताकतें जो थी उनके सामने हम खड़े हो गए तो इसलिए सब लोग इस पे ताली बजाएं और वो अपने अवाम को इसमें एक जो है वो पॉजिटिव और एक उम्मीद जो है वो दिलवा सकते हैं और उससे वेस्ट का भी जो है वो अगले 15-20 साल तक की इनकी सिक्योरिटी हो जाती है और प्लस ये है कि जब इंस्पेक्टर्स को एक्सेस होगी जाने की कहीं भी हर जगह और जिस तरह से ये क्षेत्र आपने संजीदा है ईरान के मामले पे, अगर ईरान से कोई कोताही होती है तो उसका फौरी तौर पे जो है वो तदारक उस वक्त मुमकिन हो सकेगा।
ठीक है, आपने जो पॉइंट्स यहाँ पे रेस किए हैं कतई कलामी माफ डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, एक तो ये कि 15-20 साल के लिए इस माहिदे की जो बात है वो अमरीका की तरफ से हो रही है, लेकिन आज जो अमरीकी वजीर खारिजा है ईरानी वजीर खारिजा जवाद जरीफ, उन्होंने अमरीका की जो अमरीका का जो ये सजेशन है ये मशवरा है उसको रद्द किया है। उन्होंने कहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा इस माहदे को 5-10 साल तक वो रखना चाहते हैं, तो ये भी अभी कंफर्म नहीं है। इसके अलावा जो आपने बात की हो जो हमें समझ में आया है वो ये कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो ओबामा और नेतन्याहू साहब जो हैं उनमें मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि ओबामा साहब का ये कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए जो मुमकिन होगा वो अमेरिका करेगा और फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने यही जो डिप्लोमेसी है इसको रखा है, जबकि नेतन्याहू साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ईरान की उस सलाहियत को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए जिसकी बुनियाद पर वो जौहरी हथियार बना सके, क्योंकि वो इसको ईरान की जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए एक खतरा करार देते हैं। और अपने खिताब में अगर हम देखें तो उन्होंने बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है उनके अदवार का हवाला भी दिया है। डॉक्टर वसीउल्लाह खान साहब, उन्होंने ये कहा है कि उनके दौर में शुमाली कोरिया जो है उनके जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक उनके साथ कुछ यही डिप्लोमेटिक जो अप्रोच है अपनाया गया था जो इस वक्त ये ईरान के साथ अपना रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि उसके बाद दुनिया ने देखा कि शुमाली कोरिया ने एटम बम बना लिया, तो अब सवाल ये उठता है कि अब क्या गारंटी है کہ ایران اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو ایران جو ہے وہ اس کی پاسداری کرے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو نیتن یاہو صاحب کے اس آرگومنٹ میں آپ کو کتنا وزن نظر آتا ہے ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب؟
جی میں یہ کروں گا کہ نیتن یاہو صاحب کا آرگومنٹ جو ہے وہ بجانب اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس بے شمار ایٹم بم پہلے سے اسرائیل کے پاس موجود ہیں, اور اگر شمالی کوریا کی طرح جو میں اس کا سخت مخالف ہوں, ایران کے پاس بھی ایک دو ایٹم بم آ گئے تو اس سے اسرائیل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, اسرائیل جو ہے وہ ایک طرح کی ڈیٹیلس کی سچویشن ہوگی.
لیکن اسرائیل کے رہنماؤں نے باقاعدہ بیانات دیے ہیں اور اب بھی دیتے رہے ہیں حال ہی میں کہ وہ اسرائیل جو ہے ان کے بقول اس کو دنیا کے میپ سے ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح کا کبھی کوئی بیان جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کی جانب سے ایران کے لیے نہیں آیا ہے.
جی نہیں, وہ اسرائیل تو بہت چھوٹا سا ملک ہے اور وہ جس علاقے میں بنا اس کی ایک تاریخ ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جیسے عراق پر حملے کی بات ڈاکٹر طاہر صاحب نے فرمائی, وہ جو اسرائیل کے اثر سے وہ حملہ ہمارے ملک نے عراق پر کیا, اس سے بہت تباہی ہوئی, بہت زیادہ عراق برباد ہو گیا اور شیعہ سنی فساد شروع ہو گیا وہاں, اب یہ آئی ایس ایس کا جو خطرہ ہے اسی وجہ سے پیدا ہوا. تو اس وجہ سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اسرائیل کے جو پالیٹکس ہے اس میں جو اصل مسئلہ فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان وہ دو ریاستی یا ٹو اسٹیٹ سولوشن کا ہے, اس کو مؤخر کیا جاتا ہے, اور وہ اب یہ ایران کے ایٹمی پروگرام کا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے. وہ ایران نے بار بار اس بات کو کہا ہے کہ ہم جو اقوام متحدہ کی جو معاہدے ہیں ان کی پاسداری کریں گے. تو اس میں کسی ملک پر حملہ کرنا کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا, یہ اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کون سے ہتھیار جمع کر رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ ایران پابند ہے اور اس کو پابند ہونا چاہیے اقوام متحدہ کے ذریعے جو معاہدے ہو چکے ہیں یا جو پالیسیاں بن گئی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب اور ان کی طرح کے اور حامی جو اسرائیل کے ہیں, چونکہ اسرائیل میں بہت بڑی آبادی امن کی خواہاں بھی ہے اور وہ ان کی مخالف ہے, وہ یہ دو ریاستی سلوشن جو ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں, اور اس میں امریکہ کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے, جیسے کہ میں نے ابھی آئزنہاور اور ریگن کی مثالیں دیں, اپنی پالیسی کو پرسو کرنا چاہیے. اور وہ ریپبلکن پارٹی میں جو اختلاف ہے اس کا اندرونی معاملہ ہے, وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا 2016 کے انتخاب سے پہلے. تو جو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اس معاملے میں جو ان کی تقریر تھی یا ان کا جو بیان تھا, وہ دنیا کے ممالک خاص طور پر یورپی ممالک جو ہیں, امریکہ زیادہ حامی ہے اسرائیل کا, یورپی ممالک جانبداری کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو دنیا کے حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ کسی ایک ملک کے کہنے سے یا ان کے خدشات کی بنیاد پر اور ملکوں پر حملہ کرنا اور ان کو ختم کرنا یا ان کو تباہ کرنا, یہ جو ہے وہ کوئی امریکہ کے آئیڈیلز کے مطابق کی بات نہیں ہے.
ٹھیک, اوکے, ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہم ایک بریک لینا چاہیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں امریکہ ہی سے طفیل احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ویل نون آپ اینالسٹ ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہم لیتے ہیں ایک بریک.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی سامین, اور ایران سے ہمارے اس وقت کوئی ہمارے پاس نہیں ہے جن سے کہ ہم جان سکے کہ وہاں پر اسرائیلی وزیراعظم مسٹر نیتن یاہو کے اس خطاب کو کس طرح دیکھا گیا اور کیا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. لیکن آج جو کچھ اخبارات ہم نے وہاں پہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو ہم نے دیکھا ہے, تو اس پہ جو وہاں جو حامد رضا ہیں جو ایران کے رہبر اعلی, آیت اللہ خامنائی کے قریبی ساتھی جانے جاتے ہیں. انہوں نے نتن یاہو صاحب کے سپیچ کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پر دباؤ ڈال رہا ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور اسرائیلی وزیراعظم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ ایران کی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں مریخ افغان, انہوں نے نتن یاہو کے خطاب کو دھوکہ بازی پر مبنی ایک شو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اسرائیل میں جاری الیکشن مہم کا ایک حصہ تھا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو صدر روحانی کی حکومت کے ایک حامی اور سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں فرشاد گورمن پور, انہوں نے کہا ہے کہ اس خطاب سے یہ لگتا ہے ان کے بقول کہ یہ معاہدہ ہوگا اور اسی وجہ سے نتن یاہو صاحب جو ہیں وہ نا امید یا ڈسپریٹ جو ہے وہ نظر آئے ہیں اپنے اس خطاب میں. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, یہ کچھ سامعین کچھ جھلک ہم نے دکھائی کہ نتن یاہو کے خطاب کو ایران میں کس طرح دیکھا گیا ہے. طفیل احمد صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, اور یہ جو بات کی جا رہی تھی خاص طور پر ایران میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس خطاب کے بعد اسرائیل جو ہے وہ دنیا میں الگ تلگ ہو جائے گا, آئسولیٹ ہو جائے گا, اور ایک بات جو بار بار ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں پر وہ یہ کہ جو ایران میں جو عام لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نتن یاہو کا جو بلنٹ اپروچ تھا اس خطاب میں اس سے امریکی جو ہے وہ مزید ان کے خلاف ہو جائیں گے. تو اب جبکہ خطاب ہو چکا ہے اور کچھ سرویز بھی ہوئے ہیں, عام امریکی جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس نتن یاہو کے اس خطاب کو؟
میرا خیال ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کل جب ہم صبح اٹھے تو صبح سے ٹیلی ویژن کے اوپر سوائے نتن یاہو کے اور ان کے لیکچر کے بارے میں ہی ذکر ہو رہا تھا, اور جب تک وہ تقریر ختم نہیں ہوئی 12 بجے تک جب تک وہی سلسلہ چلتا رہا. لیکن آج دیکھا تو بالکل خاموشی تھی, نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی بات ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ نتن یاہو نے کیا وہ اپنے پرسنل جو الیکشن ان کا ہے اسرائیل میں وہ کافی ٹف ہے ان کے لیے, اور ہرزاگ جو ہے وہ کافی سمجھدار آدمی ہے اور اس نے بہت منع کیا ان کو کہ آپ مت جائیں, ان سے ہمارے امریکہ کے تعلقات خراب ہوں گے, اور بہت سمجھایا لوگوں نے. لیکن چونکہ اس کے پرسنل انٹرسٹ میں اس نے دیکھا کہ مجھے بہت بڑا فورم مل رہا ہے اور ریپبلکن پارٹی ہمیں بلا رہی ہے تو ہمیں پورا اس کا استعمال کرنا چاہیے, اور صرف اسی وجہ سے میرا خیال یہاں یہ آئے کہ شاید ان کو کامیابی میں مدد ملے. چونکہ آج جو اسرائیلی کے نیوز پیپرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر برابر کی دونوں پارٹیز کے اندر دکھایا ہے کہ برابر دونوں نے ہی یعنی اپنے نتن یاہو کے لوگ اور ان کے لوگ اسپلٹ ہیں اس معاملے میں, اور بہت تھوڑے سے ووٹ سے جو بھی جیتے گا بہت تھوڑے ووٹ سے دیکھا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آپ نے ایران کی باتیں کی وہ بڑی سمجھ کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ اس قسم کے کوئی بیانات نہیں دیے بلکہ اس لیے دیے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ قریب ہے کوئی ایگریمنٹ امریکہ اور ایران کے درمیان, جس طرح سے ہمارے پریسیڈنٹ نے اور کیری نے اس کو پرسو کیا ہے اور اس سے تندہی سے پرسو کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ زیادہ ان میں آپس میں ڈفرینسز اب نہیں ہے, یہ خدا کرے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے یہ ختم ہو جائے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ہونے والا ہے, اس لیے نتن یاہو زیادہ پریشان ہے اور زیادہ کر رہے ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جیسا کہ اور لوگوں نے بھی کہا کہ جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک لفظ بھی کسی سب نے کہیں کوئی بات نہیں کی, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا ہے. لیکن چونکہ ہمارے اوباما صاحب نے آلریڈی اس کا ذکر کیا ہوا ہے اور اسے وہ پرسو کر رہے ہیں, تو میرے خیال اس وقت وہ ایران پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, اور جب ایران کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو شاید وہ.
جس طرح آپ نے کہا طفیل احمد صاحب کہ ایران پہ انہوں نے کنسنٹریٹ کیا ہے اپنے اس خطاب میں, یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایران کے ساتھ جو مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں کیا ان کے خطاب کے بعد اس کے ڈیریل ہونے مذاکرات کی کوششوں کے اس کے کچھ امکانات آپ کو نظر آتے ہیں, یا آپ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا یہ خطاب جو ہے یہ ان اس یہ جو ڈیل ہے اس کی ری شیپنگ میں کسی حد تک یہ خطاب جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے؟
نہیں, صرف ایک ہی بات ہے جس کے اوپر کل ہمارے کانگریس مین اور سینیٹرز نے جو تنقید کی کہ جو یہ 10 سال کا وقت دیا جا رہا ہے ہم ایران کو کہ 10 سال تک وہ اس کو نہیں بنائیں گے, سینٹرک شوز وغیرہ یا جو بام وغیرہ تو آپ اس کی بنے گا نہیں, لیکن جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہیں ان کے نیوکلیئر کے 10 سال تک فریز کر دیے جائیں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ 10 سال ذرا کم ہے, شاید اسے 15 سال کر دیا جائے یا یہ 20 سال کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی چینجز آئیں اس تفسیر کے بعد یا لوگوں کا ری ایکشن دیکھ کر کے, لیکن ادر وائز میرا خیال ہے کہ اس تفسیر سے اس نیگوسیشن کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا.
جی بہت شکریہ طفیل احمد صاحب, آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ تھے, تھینک یو. جی اللہ حافظ. ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ 10 سال کے لیے یا 15 سال کے لیے یا جتنا بھی عرصہ ہو اس تک کے لیے کہا جا رہا ہے, بلکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو وہ ہے ایک کنڈیشن, ایک شرط جو ہے وہ اس معاہدے میں موجود ہے کہ اتنے عرصے کے لیے ایران کو اپنی جو جوہری ان کی ایکٹیویٹی سرگرمیاں ہیں اس کو فریز کرنا پڑے گا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, کیا پھر ایک اور مغربی ممالک اور امریکہ جو ہے ایک اور معاہدے کے لیے کوششیں شروع کر دیں گے؟
اس معاہدے کے اندر ایک ایسی شک رکھی جائے گی جو کہ اس بات کا اطمینان کر لے گی کہ ایران کی جو ساری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر انسپیکٹرز جا رہے ہیں اور ان کے اندر سے جو مٹیریل نکلتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اور اس کی کوئی ڈائیورشن نہیں ہوتی, اور اس چیز کو بہت اسٹرکٹلی مانیٹر کیا جائے گا. اور اس میں ظاہر ہے اسرائیل جو ہے وہ اپنے طور پہ بھی اس کو مانیٹر کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراق میں بھی جو مانیٹرنگ چل رہی تھی اس کو بہت حد تک اسرائیل کے جو ایجنٹس وغیرہ تھے وہ مدد کر رہے تھے, یا وہ مس انفارمیشن یا صحیح انفارمیشن جو تھی وہ پرووائڈ کر رہے تھے سی آئی اے کو. تو اور ساتھ میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ جو ہے آبویسلی اسرائیل کی خواہش اور اسرائیل کی جو صورتحال ہے اور جو ایک مجموعی ایران ورسز ویسٹ جو صورتحال ہے اس سے امریکہ ایسے نہیں ہے کہ کل کو وہ واک آؤٹ کر جائے گا یا اس کا جو ایران کے اوپر جو پریشر ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو جائے گا. تو یہ انسپیکٹرز کا ہونا اور ساری انسٹالیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی, اور پھر امید اس میں کسی حد تک یہ بھی ہے کہ ایران میں ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے طور پہ ایرانی عوام جو ہے وہ وہاں کی حکومت کو تبدیل کر دیں, یا وہاں جو ایک ترقی پسند لوگ ہیں حالانکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں وہی اپنے رویے میں کچھ ایسی تبدیلی لائیں جس سے اسرائیل اور امریکہ اور باقی جو ممالک ہیں ویسٹ کے ان کو کچھ اس طرح سے اطمینان ہونا شروع ہو جائے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ مثبت طریقے پہ بدل رہی ہے, اور ایران کے جو ان کا پرسپشن ہے اگریشن کا یا فلی اپنے آپ کو ایکویپ کرنے کا اس میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ 10-12 سال کا یہ جو عرصہ ہوگا اس میں انسپیکشنز ہوں گی, اس کا فالو اپ ہوگا, اور اسی تندہی سے اسی شدت سے جس طریقے سے یہ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اسی طریقے سے اس کو فالو تھرو کیا جائے گا. لیکن ایران کے لیے ان کی ایک لحاظ سے وہ اپنے آپ کو انڈر پریشر سمجھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری مخاصمت کا, اس سارے دھندے کا, اس سارے چکر, اس سارے کنفرنٹیشن کی کوئی اینڈ ہونی چاہیے, کوئی سن سیٹ ہونی چاہیے, کوئی ایسا ٹائم ہونا چاہیے کہ جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے جو آپ نے امتحان ہمارے اوپر ڈالا وہ ہم نے اس کو برداشت کیا, جو پریشرز آپ نے دیے وہ برداشت کیے, اور ہم ایک نان ملٹرائز نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ رکھنے کا ہمارا حق ہے, اور پاسبلٹی ایک ایسی ہے کہ اصولی طور پہ ہم ملٹرائز نیوکلیئر ویپن کی پاسبلٹی بھی کو بھی اپنے اس سے خارج از امکان نہیں کہہ رہے, اور یہ اپنے آپ کو ایک ہزاروں سال پرانی تہذیب کے لحاظ سے ایک بہت ترقی یافتہ اور ایک سوچ سمجھ رکھنے والی اور ایک بیلنس ایرانین جو ایک لیڈرشپ ہے وہ اس کو اس کے ساتھ نتھی کر کے اپنے آپ کو ایسے طریقے سے پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں اور ہم جو ہے وہ دنیا میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, اور ہماری کوئی اس طرح کی ایٹم بم بنا کے کسی دوسرے ملک پہ پھینکنے کی ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اس یہ سن سیٹ کی جو پروویژن ہے اس میں شامل ہے. لیکن جو ویسٹ کی طرف سے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ امریکی یا اسرائیل یا جو باقی جو دنیا ہے جو چھ ممالک ایران کے اوپر جو پریشر ڈال رہے ہیں وہ ایک دن وہ اپنا دفتر بند کر کے گھر چلے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی آج کے بعد سے ایران جو مرضی کرنا چاہے کر لے, ایسا نہیں ہوگا. دوسری جو ان کی جو کمپیریزن ہے نارتھ کوریا سے, دونوں ممالک کے حالات مختلف ہیں اور نارتھ کوریا کی سرپرستی جو ہے وہ چین کر رہا ہے. نارتھ کوریا کی ان کی جو فیسلٹیز ہیں یا جو کچھ بھی وہ ڈپلومیٹیکلی کرتے ہیں اس میں چین کسی حد تک ان کے ساتھ کر پردہ ان کو اجازت دیتے ہیں کرنے کی.
صحیح.
تو وہ چین جو ہے وہ اس وقت آن بورڈ ہے باقی ممالک کے ساتھ. سکس یہ جو چھ ممالک ہیں سلامتی کونسل والے پلس جرمنی, ان میں سے کوئی بھی ملک جو ہے اگر اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دے جو ایران کے پوائنٹ آف ویو کو جس طریقے اگر وہ ماننا شروع کر دے یا کسی حد تک ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر دے تو ان چھ ممالک کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی. لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ کوئی بھی چھ ممالک میں سے کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر طور پہ اپنے آپ کو ایکوپ کر سکے. تو اس لحاظ سے نارتھ کوریا کی مثال دینا ایران کے سے وہ جو ہے وہ دونوں کی صورتحال اپنے لحاظ سے وہ مختلف ہے.
ٹھیک, اوکے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب ہمارے ساتھ رہیے, اور ہمیں اس وقت لندن سے منظر وسیم صاحب نے جوائن کیا ہے, وہ مشرق وسطی کے امور کے ایک ماہر ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن ان کی جانب جانے سے پہلے ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. یہ بتائیے کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے بیچ میں کہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے جب ہم اس ایران کے ساتھ اس ڈیل کی بات کرتے ہیں؟
میرے نزدیک دونوں پارٹیوں میں جو اکثریت ہے وہ امریکی مفادات کو سامنے رکھنے کے حق میں ہے اور اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ وہ ہم کسی ایک ملک کے مفادات کے پابند ہو جائیں اور اپنا مفاد جو ہے اس کے لیے قربان کر دیں. اور یہ بات جو ہے ہر آزاد ملک کے باشندے یہی چاہیں گے. میں یہ عرض کروں گا کہ ایران بھی ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے, ڈاکٹر طاہر صاحب نے جو بھی باتیں فرمائی, اور وہ اپنی سلامتی کے لیے جو پالیسی اختیار کرے گا بین الاقوامی حالات کے مطابق وہ اس کو حق ہے. پاکستان کے خلاف بہت شدید پروپیگنڈا تھا 1990s میں اس کی تحریر میں کہ وہ اس کو روکا جائے ایٹمی طاقت بننے سے وغیرہ وغیرہ. بالآخر وہ وقت آیا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے وہ تجرباتی بم جو ہیں ان کے دھماکے کیے اور پاکستان یورپ گروپ میں شامل ہوا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ امریکہ ایک بہت بڑا اور باوقار اور طاقتور ملک ہے اور دونوں پارٹیوں کی اکثریت میرے نزدیک اس بات کی حامی ہے کہ ہم اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھیں. اس وقت ایران کو ایک امن پسند راستے میں لانا اور اس کو مغربی طاقتوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانے کے قابل بنانا یہ دنیا میں امن کی امن صورتحال کی بڑھانے میں بہت مفید پالیسی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتن جاہو صاحب کا خطاب جیسے میں نے شروع میں عرض کیا اور ڈاکٹر طاہر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ ان کی اندرونی صورتحال اور جیسے میں بعد میں عرض کر چکا ہوں کہ عراق کی جنگ ہو یا ایران کا نیوکلیئر پرابلم ہو, وہ فلسطینیوں کے مسئلے سے توجہ ہٹانے کا طریقہ رہا ہے تاریخی اعتبار سے. تو اس میں اس وقت اب مستقبل قریب میں ان کو اس معاملے میں کامیابی نہیں ہوگی.
اوکے, بے حد شکریہ ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب, آپ کا یہاں پہ ہم آپ کو سے اجازت لینا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ مزید کچھ دیر کے لیے پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ گلف اسٹیٹ میں جو ریئیکشن جو رد عمل سامنے آیا ہے اس پہ ہم آپ کے کمنٹس لینا چاہیں گے. لیکن منظر وسیم صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, اور نتن یاہو کے خطاب کو اگر دیکھا جائے تو اس میں دو مین جو ان کی طرف سے آبجیکشن سامنے آئی ہیں, جو انہوں نے ایران جوہری جو ڈیل ہے اس پہ جو انہوں نے نکتہ چینی کی ہے. ایک تو پہلا یہ ان کا پوائنٹ تھا کہ جوہری تنصیبات جو ہے وہ اس معاہدے کے تحت مکمل طور پر ایران میں ختم نہیں ہوں گی, اور یوں بقول ان کے ایران جو ہے وہ اس معاہدے کے باوجود یورینیم جو ہے وہ افزودہ کر سکے گا. دوسرا جو ان کی جانب سے آبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ محض ایک عشرے تک ایران کو جوہری ہتھیار نہ بنانے کا پابند کرنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے, اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے بلکہ کافی مبصرین تجزیہ کار بھی اٹھا رہے ہیں کہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا. تو اس میں ان کے ان آبجیکشنز میں یا ان آرگومنٹس میں آپ کتنا وزن دیکھتے ہیں؟
جی اگر ہم ان کی پوری سچویشن دیکھتے ہیں تو لگ رہا ہے جس طرح کی ایک ڈیسپریٹ موو کی جا رہی ہے نتن ناہو کی طرف سے. یہ جو پورا ایران کے اوپر انہوں نے جو ان کی انالوجی تھی, اور جو جس طرح پہلے بھی ایک زمانے میں وہ بم انہوں نے دکھایا تھا یونائٹڈ نیشن میں اور کہا تھا کہ یہاں تک ایران پہنچ گیا اور یہاں تک آگے پہنچنے والا ہے, ایران کے اس وقت فائدے میں نہیں ہے کہ وہ اس کو پرسیو کرے, کیونکہ اس وقت ایران کی ایک دم سے بہت زیادہ داعش کی وجہ سے اور آئی ایس ایل کی وجہ سے ایران کی ایک وقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور ویسٹ کے لیے بھی, اور ناٹ اونلی دیٹ بلکہ اور بھی جو کنٹریز ہیں جو کہ تھریٹن فیل کر رہے ہیں آئی ایس ایل سے. اس صورت میں ایران کے خلاف کوئی بھی سٹیپ لینا جو ہے, اگر وہ اس وقت ایران صرف سٹیپ بیک کر جاتا ہے اور صرف اپنے جو سرٹن ایریاز ہیں عراق میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور فری ہینڈ دے دیتا ہے آئی ایس آئی ایل کو, تو مغرب کے پاس اس وقت کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے کہ وہ اپنی فورسز اتاریں گے, اور اگر اتاریں گے فورسز تو ان کو کافی زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے, اور اپارٹ فرام دیٹ یہ ہوگا کہ ہر طرف سے ہی ان کو مصیبت میں پھنسنا پڑے گا. اس صورت کے اندر ان کے لیے ایران کی جو قیمت جو وقت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. نتن یاہو کی جہاں تک بات ہے ان کے جو خطاب میں جو انہوں نے جی باتیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں غور کریں تو کافی کچھ مہینوں سے یا ایک سال دو سے یورپ کا ایک ٹرینڈ چینج ہو گیا, وہ آہستہ آہستہ جتنا ایک نج کرتے ہیں یا ہلکا سا پش کرتے ہیں اسرائیل کو کہ آپ سیٹلمنٹ اب کریں فلسطینیوں کے ساتھ, اور آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھیں کہ سویڈن لے لیں, فرانس لے لیں, برطانیہ, ہر جگہ کی پارلیمنٹس نے تھوڑے بہت ایسے یہاں پر اپنے بلز یا میمورینڈمز پاس کیے ہیں جس میں کہ وہ انڈائریکٹلی بہت سٹرونگ میسج دیا جا رہا ہے اسرائیل کو کہ وہ اب سیٹلمنٹ کریں فلسطین کے ایشو کی, جو کہ وہ لگتا ہے کہ ابھی بھی پچھلی اس کے اندر رہ رہے ہیں مائنڈ سیٹ میں, اور بھی وہ اس کو سیٹل کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے, اور یہ میرے خیال میں ان کی انٹرنل پالیٹکس زیادہ ادھر پلے کر رہی ہے کہ ایکسٹرا ووٹ لینے کے لیے ہارڈ لائنرز کے, لیکن انٹرنیشنل ایرینا میں وہ میرے خیال میں اب وہ بالکل آئسولیٹڈ سے نظر آ رہے ہیں نتن یاہو اس تقریر کے بعد.
اوکے, لیکن انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے, اور آپ نے اقوام متحدہ کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے وہاں پہ جو کچھ کہا تھا وہ بعد میں درست ثابت نہیں ہوا, ساتھ انہوں نے ابھی ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے منظر وسیم صاحب کے شمالی کوریا کی بھی ایک انہوں نے بڑی ٹوس اگزامپل دی ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ بھی ایک ایسا معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کے تحت شمالی کوریا جو ہے وہ راضی ہوا تھا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا, لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیار جو ہے وہ بنایا ہے اور دنیا اس کو روک نہ سکی. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, شاید یہی وجہ تھی ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نتن یاہو صاحب جو ہیں انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں یہ پوائنٹس اپنے خطاب میں اٹھائے ہیں. اس وقت ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہے جون کیری وہ جنیوا سے سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں, اور وہاں پر وہ سعودی عرب سمیت دیگر جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ایران کے ساتھ جو جوہری ڈیل ہے اس کو ڈسکس کریں گے. یہ بتائیے کہ سعودی عرب سمیت دیگر جو ممالک ہیں ان کے کیا خدشات ہیں اس ڈیل سے متعلق؟
سعودی عرب اور گلف سٹیٹس جو ہیں وہ ایران کے وہ کہتے ہیں 180 ڈگریز اپوزٹ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ اس ایریا میں جو اور مسلم ورلڈ میں جو پاور سٹیج کے اوپر ایران کو ایز اے اپنا مخالف سمجھتے ہیں نظریاتی طور پہ, فکری طور پہ, مذہبی طور پہ, और उनके उनको ये फिक्र है कि इस वक्त जो तीन कैपिटल हैं अरब दुनिया के, शाम हो गया, सीरिया और यमन और इराक, ये जो है वो ईरान नवा या ईरान की बात सुनने वाले जो लोग हैं उनके कब्जे में हैं या उनके अंडर इन्फ्लुएंस हैं, तो एक ये बात है। और दूसरा जो इस इलाके में बैक एंड फोर्थ जो एक 1.5-2 हजार साल से जो एक अंडर द टेबल या जिसे कहना चाहिए जो सामने मंजर पे सामने नहीं आती बात, वो एक शिया पॉइंट ऑफ व्यू और सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी एक परवर्टेड, उसकी एक आइडियलाइज्ड और उनके जो पैरानॉइड व्यूज हैं दोनों ग्रुप्स के, वो भी इसमें शामिल हैं। तो सऊदी अरब की जो कहते हैं कि तेल की कीमतें को ना, तेल की प्रोडक्शन को ना कम करना और उसके जरिए से तेल की कीमत को कम रखना, उसमें जहां और अवामिल शामिल हैं उसमें ईरान का भी एक ईरान की सूरत हाल भी शामिल है कि अगर ईरान की जो उनको एक्सपोर्ट अवेलेबल हैं वो भी अगर वो कर सकते हैं और तेल की कीमत कम हो तो ईरानी सिक्का, ईरानी करेंसी, ईरानी जो सिचुएशन है उनकी इकानमी जो है वो मजीद खराब होगी और इंटरनली ईरान के ऊपर जो है वो प्रेशर होगा कि आप वेस्ट से किसी तरीके का मुआहदा कर लें। लेकिन जहां तक ओवरऑल इनके सिस्टम की पायदारी का ताल्लुक है, बहुत सारे जो वेस्ट में जो लोग सोचते हैं वो इनके तरीका इकदार, खासतौर पर सऊदी तरीका इकदार और सऊदी जो वे ऑफ लाइफ जिस तरह से उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के ऊपर इम्पोज किया हुआ है, सऊदी नौजवान, सऊदी पढ़े लिखे लोग जो हैं अब वो यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट हो रहे हैं, औरतें उनकी ग्रेजुएट हो रही हैं, मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं, मेजॉरिटी वहाँ के जो जवान लोग हैं वो मगरब में उनका आना जाना होता है, तो वो अब वो एक तरीके से इंटरनेशनल सिटीजन हैं। तो ये बादशाहत और कई हजार शहजादों ने जिस तरीके से सऊदी अवाम की तेल की सारी दौलत को अपने अंदर तकसीम किया हुआ है वो, और इसी तरह गल्फ के अंदर एक जो एक बसर इकदार तबका है वो, उनकी सोच, ये सारे सिस्टम एज अ पॉलिटिकल सिस्टम ये एक मतलूका सिस्टम है, ये इनको हर तरह के खतरात का सामना है, इनको आइसिस का खतरा है, इनको अपने ही लोगों की जो तशद्दुद पसंदी है उसका सामना है, इनको जो मिस्र में जो तहरीक है उसकी सोच, मिस्र में जो इस्लामिक तहरीक है उसकी सोच का इनको सामना है, साथ में इनको मगरब पसंद जो सऊदी और मुसलमान है और तुर्की पसंद मुसलमान है उनका इनको सामना है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रेशर हैं सऊदी हुक्मरानों के ऊपर, और फिर सऊदी हुक्मरान जो हैं उनकी अपनी कैपेबिलिटी और अपने आप को डिफेंड कर सकने की जो उनकी सलाहियत है वो बहुत कम है, इसीलिए वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, अमेरिका की तरफ देखते हैं, अमेरिका की इंटेलिजेंस की तरफ देखते हैं और अमेरिका से और इस तरह मुख्तलिफ ममालिक से वो हर वक्त हथियार खरीद के एक लिहाज से अपने आप को वेस्ट में इम्पोर्टेंट तौर पर रखते हैं। ये सारी जो एक बहुत पेचीदा सूरत हाल है ये बमकाबल ईरान जब इसको देखा जाए तो इसमें बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें बहुत कमजोरी है और किसी भी एक फॉल्ट लाइन पे अगर हमला हो, युगार हो, उनके सियासी निज़ाम पे हो, उनके सकाफती निज़ाम पे हो, उनकी उनके फौजी उस पर हो, उनकी जोग्राफियाई उस पर हो, तो ये काफी मुश्किल सूरत हाल में आ सकते हैं। इसलिए इन सारे जो सऊदी और जो गल्फ स्टेट्स हैं ये ईरान को बहुत बड़ा खतरा समझते हैं कि ये सारी जो कमजोरियां हैं ईरान या ईरान की सोच रखने वाले लोग या इंतहा पसंद जो लोग हैं वो हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। उसके लिए उनकी ख्वाहिश ये है कि ईरान को जिस हद तक फिक्री तौर पर मटीरियली, इकोनॉमिकली, जिस तरीके से भी न्यूट्रलाइज किया जा सके وہ کریں
جی. اور اگر ہم دیکھیں تو انتہا پسندی کو فروغ دینے کا جو یا ان ممالک کے جو اپنے اپنے نظریات ہیں ان کو فروغ دینے کا الزام جو ہے وہ ایران پہ بھی لگتا ہے اور سعودی عرب پہ بھی لگتا ہے. لیکن اگر ہم مسٹر نتن یاہو کے خطاب کو بھی دیکھیں تو انہوں نے یہ بات کی ہے اپنے خطاب میں کہ دنیا بھر میں دہشت گردی کو ایران جو ہے وہ سپانسر کر رہا ہے. سعودی عرب کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. منظر وسیم صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گلف سٹیٹس جس سے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے بھی اتفاق کیا ہے اور سعودی عرب اور دیگر جو گلف سٹیٹس ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ایک پیج پر ہیں.
ہاں جی بالکل, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ جو گلف سٹیٹس ہیں اور اسرائیل جو ہیں اب سے نہیں کئی سالوں سے یہ لوگ ایک ہی پوائنٹ آف ویو اپنا رکھتے ہیں اور ان کے نظر میں ایران جو ہے وہ ایک خطرہ ہے جس طریقے سے بھی آپ فرما رہے تھے. کیونکہ یہ جس طریقے سے یہ جو سلطنتیں بنی تھیں اگر ان کی تاریخ تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں تو یہی ہے کہ یہ دیور اب نارملی دیور پٹ ان ٹو دیز پلیسز. یہ کوئی ایکچولی بادشاہتیں نہیں تھیں اور یہ نہ ہی بادشاہ لوگ تھے, یہ ڈفرینٹ کلینس سے جن کو کہ یہ کنگڈمس مل گئی ہیں. اب جس طرح یہ ریولوشن کا جو کانسیپٹ چلا تھا اور دے مینج ٹو سپریس دیز ایریاز, یہاں پہ کنٹرول انہوں نے رکھا ہوا اچھا, لیکن ایران سے وہ تھریٹن جو ہے وہ فیل اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ پھر بھی وہاں پر کوئی ایک وہ پاپولر جس طرح بھی ہے کہ ڈیموکریسی کسی بھی لیول کے اوپر ہے لیکن وہ ایک ڈیموکریسی ہے اور وہ اگر کانسیپٹ یہاں پر امپلیمنٹ ہونا شروع ہوگا تو ان کی بات چاہتیں خطرے میں ان کو فیل ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ ہمیشہ ایران سے تھریٹن کرتے رہے, جس طرح کے پہلے گلف وار جو عراق کے ساتھ ایران کی جنگ تھی اور جو بھی کچھ اس سے ریلیٹڈ ہوئے, کتنے ملینز مرے, یہی فائنانس کیا تھا ان لوگوں نے. اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داعش کا کانسیپٹ جو ہے اگر وہ وہابیزم کو فالو کر رہے ہیں, یہ وہی کانسیپٹ ہے جو کہ سعودی عرب کو کنٹرول میں انہوں نے رکھا ہوا سعودی عرب کے ریجن کو, تو وہ بھی اگین ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایران اور جو شیعہ جو ہے ان کے اگینسٹ وہ ایک جنگ رکھتے ہیں الگ سے اور ان کو مسلمان ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس وجہ سے اتنے قتل و غارت اس ایریا میں کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. جی یہ واقعی تھریٹن فیل کرتے ہیں
ٹھیک, لیکن پھر ایسے حالات میں منظر وسیم صاحب یہ سوال اٹھتا ہے کہ خود مشرق کے وسطی کے اندر جو مسلم کنٹریز ہے وہ بھی اس ڈیل کے خلاف ہے ایران کے ساتھ اسرائیل کے علاوہ, تو آپ پھر کیا مستقبل کیا دیکھتے ہیں ان کوششوں کا, کیا یہ ڈیل ہو سکے گا؟
یہ ڈیل تو کرنی ہی پڑے گی کیونکہ اگر ڈیل نہیں ہوتی اور ایران پل بیک پل آؤٹ کر جاتا ہے تو مغرب کے پاس اس وقت ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ یہ ایک سرٹن ہم مس کر جاتے ہیں پوائنٹ کہ اس وقت جو یہ گلف سٹیٹس ہیں ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں. ایسے تعلقات ہیں جیسے کہ نتن ہو کے اس وقت ہیں پریزیڈنٹ اوباما کے گورنمنٹ کے ساتھ, تو ایسے ہی اگر دیکھتے ہیں تو سعودیز کے بھی تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں اور ان لوگوں کو یہ ساری سینیریو میں دیکھتے ہوئے سروائیول جو ہے وہ ایک دیئر سیپریٹ پلیئر, ان کو آپ ان کے مغرب کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھ سکتے, تو مغرب کے حق میں اس وقت ہے کہ یہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے اور بیکاز یہ جو ہیں یہ چیلنج کر رہے ہیں مسلسل ان کی اتھارٹی کو. یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں جن جن ملکوں میں بھی حالات خراب ہوئے ہیں اس کے اندر آپ غور کریں گے تو سم ہاؤ انہیں گلف اسٹیٹ کا ہاتھ ہے ہر پوائنٹ آف ویو سے, اور جس طرح سیریا کے اندر شروع ہوا اور پھر لیبیا میں ہوا پھر اور بھی جس طرح اور جس طریقے سے ریولوشن کو اوور ٹرن کیا ہے ایجپٹ میں, کیونکہ ایجپٹ کی گورنمنٹ کے زیادہ تعلقات اچھے تھے ایران کے ساتھ تو دے ٹاپل دیٹ گورنمنٹ اور وہاں پر وہ گورنمنٹ آ گئی جو کہ سعودیز کو سپورٹ کرتی ہے, اور وہ گورنمنٹ نے جو ایجپٹ کی گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ایمونیشن بھی خریدنا تھا بجائے مغرب سے خریدنے کے انہوں نے رشیا سے خریدا, تو اس وقت بہت ڈائنامک سچویشن چل رہی ہے.
اور بالکل بعض جو منظر وسیم صاحب جو مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاہدے کے 50-50% چانسز ہے, تو ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب اگر ان کیس یہ ایران کے ساتھ یہ جوہری معاہدہ طے نہیں پاتا اس کے بعد کیا ہوگا, اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور پھر اوباما انتظامیہ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟
اوباما انتظامیہ جو ہے وہ ایران کے اوپر مزید پابندیاں سخت کرے گی, اس کے لیے ایرانی عوام کو بہت مشکل ہوگی. ایران کی حکومت کی انٹرنل جو ان کی توڑ پھوڑ ہے اس کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور نعرے بازی کی ایک فضا پیدا ہو سکتی ہے, لیکن اوباما کے ہوتے ہوئے ایٹ لیسٹ مجھے جنگ کی صورتحال جو ہے وہ نظر نہیں آتی, और मेरा नहीं ख्याल कि रिपब्लिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसके बाद प्रेसिडेंट हाउस में अगर रिपब्लिकन आ जाते हैं तो वो भी ईरान के खिलाफ कोई ऐसी जल्दबाजी में या कोई ऐसा काम करेंगे, क्योंकि ईरान बहुत मुनज्जम बहुत बड़ा मुल्क है और ईरान के साथ जंग छेड़ने का मकसद ये है कि जो पहले मिडल ईस्ट में इतना इंतजार है
مزید اضافہ ہوگا. جی بے حد شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, منظر وسیم صاحب اور باقی تمام مہمانوں کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی سامعین, شہناز نفیس کو آئندہ ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی